سہارا کا ہے بابا
حسنین کا نانا
حسنین کا نانا
آنسو زہرا کی یتیمی پہ بہا لوگو
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلوات پڑھ لیجیے محمد اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے امام وقت کے ظہور میں تعجیل کے لیے جہاں کہیں مومنین و مومنات آباد ہیں ان کی عزت مال جان آبرو کی حفاظت کے لیے جتنے بھی مومنین نے دعا کی التماس کیے حاجات کی قبولیت کے لیے بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافے کے لیے جو محروم ہو گئے ان کی بخشش و مغفرت اور بلندی درجات کے لیے جو علیل ہیں ان کی شفایابی کے لیے جو بے اولاد ہیں ان کی جھولیوں کو بھرنے کے لیے اور جتنے بھی مومنین اس مجلس میں دام درہم سخن قدم شریک رہے سب کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے باواز بلند صلوات نائے فرمائے ایک اور زحمت فرمائیں گے ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر زوجہ و سید صغیر حسین نقوی ابن سید شبیر حسین سیدہ فوزیہ زاہد بنت سید ستین احمد زیدی سید جواد حسین نقوی ابن سید صغیر حسین نقوی کی روح کو ہدیہ فرما دیجیے ایک صلوات نائے فرما دیجیے اجزان محترم چونکہ ایام ماہ سفر کے اختتامی ایام ہیں اور یہ ایام اس ذات سے مخصوص ہیں کہ جس کے لیے پروردگار نے اس رنگ و بو کے امتزاج کے ساتھ عالم تخلیق کو نیستی سے نکال کر ہستی عطا کی اگر ان ایام میں واقعاً کسی کا تذکرہ زور و شور سے ہونا چاہیے تو وہی ذات ہے کہ جس کو محمد مصطفیٰ احمد مرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں مشکل یہ ہے کہ جو رسول تک پہنچنے کے لیے ایسے وسیلوں کو استعمال کرتے رہے جو خود ہی داغدار تھے، انہیں تو یقیناً رسول اپنا جیسا ہی دکھائی دینا تھا، لیکن جنہوں نے معصوم وسیلوں کے ذریعے سے رسول تک پہنچنے کی کوشش کی اور پہنچنا تھا، ان کے لیے بھی یہ مشکل رہی کہ ہم رسول کا تذکرہ اس مقام اور منزلت کے ساتھ جو ان کو بارگاہ خدا میں حاصل ہے شاید ان مخصوص ایام میں نہیں کر پاتے ویسا جیسا کرنے کا حق ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے، ہمارے لیے اولین فوقیت جس ہستی کو حاصل ہے وہ پیغمبر اسلام ہے۔ جب ہم ایک اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں پریشان نہیں ہیں نا حضرات، اور وہ عقیدہ کیا ہے، ہم کہتے ہیں جناب امیر تمام انبیاء سے افضل ہیں سوائے ختمی مرتبت کے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم علی جیسی شخصیت کو بھی دوسرے نمبر پہ رکھتے ہیں پہلے نمبر پر پیغمبر، اور جب پہلے نمبر پر پیغمبر ہیں تو علی کا یا حسن کا یا حسین کا یا سیدہ فاطمہ الزہرا علیہم السلام، یہ تمام ہستیاں، ان سب کا تذکرہ اصل میں ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کے وسیلے سے رسول تک پہنچا جا سکے۔ ہمارے لیے اصل معیار رسول ہے۔ خدا کرے کہ ہماری نگاہ میں رسول کا وہ مقام کسی طور جلوہ فگن ہو جائے جو قرآن میں خدا بیان کرنا چاہتا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے رسول کو ان حضرات سے، ہم سے مراد یہاں امت مسلمہ ہیں، یہ ذہن میں رہے، ہم نے رسول کو ان حضرات سے سیکھنے کی کوشش کی جنہیں خود ہی یہ نہیں معلوم تھا کہ رسول کیا ہے۔ دیکھیے یہ بڑی سطح کمزور ہے اگر آپ یہ سمجھیں کہ رسول بس ایک شخص ہیں کہ جنہیں خدا نے نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ العیاذ باللہ، ایک بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ چونکہ یہ لفظ استعمال کیے گئے ہیں رسول کے بارے میں، ایک ڈاکی اور ایک پوسٹ مین کے طور پہ بھیج دیا ہے کہ تم جاؤ اور جا کر میرا پیغام سنا دو، اور اس کے علاوہ رسول کا اپنی ذات میں کوئی مرتبہ، کوئی ان کی منزلت نہیں ہے۔ یہ رسول کا مقام عرفان نہیں ہے۔ پیغمبر کو خدا نے فقط پیام سنانے والا بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ کہا یہ جو پیام تم لے کے جا رہے ہو اس کی تفسیر و تشریح بھی تم نے کرنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ پیام سنائیں گے، تفسیر و تشریح کریں گے، تو تفسیر و تشریح پر بھی مکمل عبور رکھتے ہوں گے، اور جو تفسیر و تشریح پہ مکمل عبور رکھے اس کے پاس علم ہونا ضروری ہے، اور جس کے پاس علم ہوگا تو قرآن اگر خدا کی طرف سے آیا ہے تو پھر اس کا علم بھی خدا کی طرف سے آئے گا، یعنی یہ وہ ہوگا جو وہاں سے علم لے کر آئے گا یہاں آ کر نہیں سیکھے گا۔ آپ رسول کو خدا کے لیے یہ نہ سمجھیے گا کہ بس پیام پہنچایا، پیام پہنچایا امانت کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، اور اس کے بعد پیغمبر کی ذات کو اس مقام پہ رکھا خدا نے کہا دیکھو ہم تمہیں بتاتے ہیں پیغمبر کون ہے. یہ وہ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اس کی سیرت تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. توجہ فرمائیں, بہترین نمونہ. یہ آیت کس کس کے لیے ہے؟ توجہ فرمائیں, یہ آیت کس کس کے لیے ہے؟ دیکھیے, ایک وہ ہے جسے نمونہ عمل بنایا جا رہا ہے, اور ایک وہ ہے جن کے لیے بنایا جا رہا ہے. دو چیزیں ہو گئی نا, یعنی دو افراد ہیں جن کو حکم دیا جا رہا ہے پیروی کرو, اور ایک وہ ہے جس کو پیروی کے لائق بتایا جا رہا ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کے علاوہ, رسول ہر ایک کے لیے نمونہ عمل ہے. اس میں کون کون آ گیا؟ یعنی رسول علی کے لیے بھی نمونہ عمل ہے, رسول سیدہ کے لیے بھی نمونہ عمل ہے, رسول حسن و حسین کے لیے بھی نمونہ عمل ہے. یہی تو کہا تھا نا میرے مولا امام حسین نے مدینے سے نکلتے ہوئے, میں چاہتا ہوں اپنے جد کی سیرت پر عمل کروں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ بتا رہے ہیں ہم بھی اگر کوئی عمل انجام دیتے ہیں تو اس کی اصل جڑیں پیغمبر کی سیرت میں تلاش کیا کرو. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ٹھیک ہے, تو رسول کون ہے جی؟ بہترین نمونہ عمل کس کس کے لیے؟ خود اہل بیت علیہم السلام کے لیے بھی بہترین نمونہ عمل. اب یہاں کچھ ابحاث کی جا سکتی ہیں, اجازت دیں گے آپ؟ اب اتنی رات میں جب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے یہ یقین ہو گیا کہ آپ واقعی مجلس سننے کے لیے تشریف فرمائیں, اور یہ دیکھ کر میرا خون بڑھ گیا کہ چلے میں اس آیت کے ذیل میں کچھ گزارشات بغیر دائیں بائیں ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں. ایک صلوات نائب فرمائیے گا. رسول اگر نمونہ عمل ہیں تو پہلی بات تو اسی سوال سے شروع کر لیتے ہیں کہ کیا واقعا رسول کی سیرت پہ میں عمل کر بھی سکتا ہوں یا نہیں. مثلا قرآن میں حکم دیا ہے دعا کرو, دیا ہے نا جی, لیکن بعض لوگوں نے اس حکم کے باوجود بھی یہ کہا, توجہ فرمائیں, بعض نے اس حکم کے باوجود بھی یہ کہا کہ کیا کرنا ہے دعا کر کے, جو قسمت میں لکھا ہے ملنا تو وہی ہے, تو دعا کر کے کیا فائدہ. یہی سوال اور یہی اعتراض جب میرے چوتھے امام کے سامنے کیا گیا تو مولا نے کیا کہا؟ کہ عین ممکن ہے تیری قسمت میں یہی لکھا ہو, جو تو مانگے گا تجھے خدا دے دے گا. توجہ فرما رہے ہیں, حکم خدا ہے دعا مانگو, لیکن اس کے باوجود کیا ہو رہا ہے؟ اس کے باوجود ہو یہ رہا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی کیا کرنا ہے مانگ کر. تو قرآن کہہ رہا ہے بہترین نمونہ عمل کون ہے؟ رسول. لیکن ہو سکتا ہے کوئی سوال اٹھائے کہ میں کہاں, رسول کہاں, ایسا ہے؟ لیکن حضور اگر مشکل ہوتی اور میں رسول کی پیروی نہ کر سکتا ہوتا تو قرآن تو کہتا ہے کہ ہم کسی پر وہ بوجھ ڈالتے ہی نہیں ہیں جو وہ اٹھا نہ سکے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, ہم کسی بھی نفس پر وہ بوجھ ڈالتے ہی نہیں ہیں جس کی وہ سکت نہ رکھتا ہو. خدا نے کہا تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل رسول کی سیرت ہے. اس کا مطلب ہے کہ میں پیچھے چل سکتا ہوں تبھی حکم دیا ہے. اب رک جائیں, ابھی تک تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ آیت پریشان نہیں ہے حضرات, یہ آیت بڑی محکم ہے, سیدھا سیدھا حکم ہے نا, سیرت پہ چلو رسول کی, سیدھا سیدھا حکم ہے. لیکن اس میں بڑا مسئلہ ہے, اگر ذرا سی توجہ فرمائیں تو یہ محکم آیت متشابہ ہوتی دکھائی دے گی. سیرت پر عمل کرنا ہے کب سے؟
چالیس سال بعد یا چالیس سال پہلے بھی؟
آپ کہتے رہے پہلے، ہو سکتا ہے گھوٹ کے کہنے چالیس سال کے بعد، معلوم ہوا لو بھائی یہیں سے ڈویژن شروع، یہیں سے ڈویژن شروع ہو گئی. اب جنہوں نے کہا چالیس سال پہلے سے بھی ہے، انہیں ابھی ایک طرف کر دیں. جنہوں نے کہا چالیس سال بعد، اب ہم ان سے پھر پوچھیں، یہ جو چالیس سال سے لے کر تریسٹھ سال کے تیئیس سال بنے، ان تیئیس سال میں بھی کیا ہر مقام پر یا کوئی استثناء حاصل ہے؟ کہ جہاں وہ بطور رسول بات کرے وہاں پیچھے چلو، اور جہاں وہ بحیثیت بشر بات کرے تو پیچھے نہ چلو. پھر ڈویژن، پریشان تو نہیں ہے؟ تو اب یہ ایک اتنی محکم آیت کیسے ایک دم سے متشابہ ہوتی دکھائی دے رہی ہے؟ اختلاف پہ اختلاف آ رہا ہے. مسلمانوں نے کوئی کارنامہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، یہ ضرور کیا ہے کہ اچھی خاصی محکم آیات کو تفسیر کرتے کرتے متشابہ بنا دیا، یہ انہوں نے ضرور کیا. قرآن مطلق کہہ رہا ہے، اور جب مطلق بات ہوتی ہے تو اس کے اندر استثناء نہیں ہوتا. قرآن نے کہا رسول کی سیرت تمہارے لیے بہترین نمونا عمل ہے، انجام دو. اب مسلمان بیٹھے کہ نہیں جی، اس یہ والا عمل، یہ والا عمل، یہ والا عمل. لیکن یہاں اس سے بڑھ کر بھی ایک مشکل ہے. حضور رک جائیں، آپ نے ابھی کہا کہ ہاں ہر عمل رسول کے عمل کی طرح انجام دیا جا سکتا ہے، اور آپ سیرت رسول پہ عمل کر سکتے ہیں، یہی بات ہے نا. لیکن ہر مقام پہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. میں عرض کرتا ہوں ایک چھوٹی سی مثال. رسول دیکھیں، سیرت کب بنتی ہے؟ جب رسول عمل کر کے دکھائیں. پریشان تو نہیں ہے؟ اتباع رسول، اتباع رسول جب ہوگی جب رسول کر کے دکھائیں. کر کے نہ دکھائیں تو اتباع نہیں ہو سکتی، اطاعت ہو سکتی ہے. اتباع جب ہوگی جب کچھ کیا ہو اور آپ اس عمل پر عمل انجام دیں. رسول یہ بتا سکتے ہیں، توجہ چاہوں گا، رسول یہ بتا سکتے ہیں کہ ایک ماں کو اپنے بیٹے کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، لیکن کر کے نہیں دکھا سکتے. بتا سکتے ہیں زوجہ کو شوہر کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، لیکن کر کے نہیں دکھا سکتے. یہ بتا سکتے ہیں کہ بہن کو بھائی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، لیکن کر کے نہیں دکھا سکتے. کئی ایسے اعمال ہیں بتا سکتے ہیں، کر کے نہیں دکھا سکتے. اس موقع پر کیا کیجئے کہ ہمیں سیرت رسول مل جائے؟ اس موقع پر کیا کیجئے کہ سیرت رسول مل جائے؟ تو اب اصول وہی ہے کہ ہو کوئی ایسی مستور کہ جو اس مقام پر ہو کہ عمل وہ انجام دے، لیکن اس قدر عصمت کے درجے پہ فائز ہو کہ انجام وہ دے رہی ہو لیکن لکھا سیرت پیغمبر میں جا رہا ہو. کوئی ایسا مقام ہو کہ اس قدر بلند درجے پہ فائز ہو، تو معلوم ہوا پیغمبر، پریشان نہیں ہے ذرا، پیغمبر کے ساتھ ایک ایسی مستور کا ہونا ضروری. یہ میں نے مثال دی ہے، رک جائیں، بات ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، آگے بڑھ جائے. ایک اور منزل ہے، فقط خواتین کے لیے ضروری ہے؟ نہیں، بہت سے مقامات ہیں جہاں پیغمبر ظاہراً موجود نہ ہو، پیغمبر ظاہراً موجود نہ ہو. تو اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ اگر آج پیغمبر ہوتے تو کیا کرتے؟
دیکھیے رسول تو 13 سالہ مکی زندگی اور 10 سالہ مدنی زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہو گئے. اس 23 سال کے عرصے میں مسلمانوں کو کتنا دین سکھا گئے ہوں گے؟ پریشان نہیں حضرات, 23 سال کے عرصے میں کتنا دین سکھا گئے ہوں گے؟ اور یہ ذہن میں رہے کہ اس 23 سال کے عرصے میں رسول نے فقط دین نہیں پہنچایا, اور بھی بہت سے کام ہیں. کتنی تو جنگیں لڑنی پڑی, کس قدر سفر کرنے پڑے, یہ ساری چیزیں ہیں نا, تو کتنا دین سکھا دیا ہوگا. اس 23 سال کے عرصے میں رسول جتنا سکھا سکے سکھایا, لیکن دین مکمل نہ ہو سکا, نہیں ہوا. کیونکہ خدا یہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسا اصول مرتب کر دیا جائے کہ جس کے بعد دین کے مکمل ہونے کی مہر لگائی جائے. اور خدا نے مہر لگائی کیسے, آپ سب کو پتا ہے, الیوم اکملت لکم, کب نازل ہوئی سب پتا ہے, میں نہیں تذکرہ کرتا. خدا نے دین مکمل کیا. رک جائیں, بہت اہمیت کی بات کرنے جا رہا ہوں. خدا نے دین جب رسول کو دیا تو کیا یہ کامل تھا یا نہیں تھا؟ جی بھائی, ظاہر سی بات ہے جب آیت آخر میں اتر رہی ہے تو پہلے نہیں تھا نا. اکمل تو جب کہا تو کامل ہوا, اس کا مطلب کیا بھائی؟ میں آج کہوں میں آج اپنی گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں, اس کا کیا مطلب ہے؟ کل تک نہیں تھی, آج ہو رہی ہے. اگر دین کامل تھا تو کسی ناقص کو رسول, کسی ناقص رسول کو خدا یہ دین نہیں دے سکتا. بے توجہ فرمائیں, اگر دین کامل ہے تو جسے دیا جائے گا اسے خود بھی کامل ہونا چاہیے. لیکن رک جائیں, دین کامل اس کا مطلب رسول بھی کامل, لیکن فرق ہے. دین کامل ہوا ہے 23 سال میں, لیکن کوئی یہ نہ سمجھے رسول بھی 23 سال میں کامل ہوا. رسول پہلے دن سے ہی کامل تھا. بھائی توجہ فرمائیں, اگر کامل نہ ہو تو نہیں کہہ سکتے بہترین اسوہ حسنہ ہے. بھائی توجہ فرمائیں, نہیں کہہ سکتے بہترین اسوہ حسنہ ہے. پھر کہیں گے 23 سال کی عمر میں جا کے بہترین اسوہ حسنہ ہے, جبکہ خدا کیا کہہ رہا ہے, اس کی تو سیرت بہترین اسوہ حسنہ ہے. یعنی پہلے دن سے رسول کامل تھا, دین تدریجی طور پہ کامل ہوا ہے. رسول پہلے دن سے کمال کی منزل پہ تھا. چلیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں, خدا کرے مجھے کھولنا نہ پڑے. دین کامل, رسول کامل. رسول دنیا سے جا رہا ہے تو اب یہ دین کس کو دے کے جائے گا؟ اگر پھر کسی ناقص کو تھما گیا تو معاملہ گڑبڑ ہے. لہذا اب اس کامل دین کو جو رسول کامل پہ آیا تھا, کسی ایسے کامل کو دے کے جائے گا کہ جس کی ولایت کے صدقے میں دین کامل ہوا تھا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. مگر نہ دین کسی ناقص کو نہیں دیا جا سکتا. میں کیا عرض کروں, آپ کے باہر مسجد سے باہر نکلے کئی دکانیں ہیں, مجھے نہیں پتا دن میں یہاں کیا فروخت ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جہاں دکانیں ہوتی ہیں ان کے آگے دکان تو نہیں لیکن وہ چھوٹے چھوٹے سٹالز لگا لیے جاتے. ایک سٹال جو لگایا جاتا ہے اس کی کیا قیمت ہوتی ہوگی؟ شرع صدر سے کہوں تو 1 لاکھ روپے ہوگی, اس سے زیادہ تو نہیں ہوگی, ایسا ہی ہے, یا 2 لاکھ, جتنے کی بھی ہو, بہرحال بہت زیادہ نہیں ہوگی. فرض کیجئے شام 5 بجے ایک شخص نے آ کر اپنا اسٹال لگایا اور اس کی کل قیمت تھی 5 لاکھ روپے. اچانک سے اسے فون آیا کہ دیکھو تم یہاں زیادہ نہیں بیٹھ سکتے، بہت ایمرجنسی ہو گئی ہے، فوراً پہنچو، بالکل دیر نہیں لگانی، اگر دیر لگائی تو بڑا مسئلہ بن جائے گا. اب اسے معلوم ہے کہ میں اپنی دکان پیک نہیں کر سکتا، میں اپنا یہ اسٹال پیک نہیں کر سکتا. تو وہ دیکھے گا کہ یہ جو پیچھے کھڑا ہے دکان والا، توجہ فرمائے حضرات، یہ جو پیچھے کھڑا ہے دکان والا، اس کو کہہ کے جائے گا بھائی میں ذرا کام سے جا رہا ہوں، ذرا تم دھیان رکھنا. وہ یہ کیوں کہہ کے جائے گا؟ کیونکہ اسے اپنے مال کی فکر ہے. اگر فکر نہ ہو تو نہ کہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں، اس کے سٹال میں جو چیزیں موجود ہیں کیا وہ دنیا میں آخری پیس ہے؟ دوبارہ خریدا جا سکتا ہے یا نہیں؟ خریدا، ابھی خریدا تو بعد میں بھی خریدا جا سکتا ہے، تمام تو نہیں ہوا. تو ایک عام انسان اگر کہیں جانے لگے تو اپنی قیمتی چیز کی حفاظت یوں کرتا ہے کہ جاتے ہوئے یہ کہہ جائے کہ ذرا دھیان رکھنا، کسی کو محافظ بنا کر جاتا ہے، اور محافظ اسی کو بناتا ہے جس پر اعتماد ہوتا ہے. تو وہ نبی جسے معلوم ہے میرے بعد اب کوئی شریعت نہیں آئے گی، اگر وہ اپنے دین سے محبت کرتا ہے تو عقل کا تقاضا ہے کہ کسی کو بطور محافظ چھوڑ کر جائے، اور جسے چھوڑ کر جائے گا وہی کامل ہوگا.
وہی ہوگا جو کامل ہو، رسول کی سیرت. توجہ، اب یہاں سے ایک اور مسئلے کا آغاز ہو رہا ہے، یہاں سے ایک اور مسئلے کا آغاز ہو رہا ہے. اور وہ کیا مسئلہ ہے؟ جنہوں نے رسول کی سیرت یہ سمجھی کہ جب تک رسول موجود ہیں اسی وقت تک سنت رسول موجود ہے، ان کے یہاں سیرت بس 23 سال. لیکن جن کے یہاں سیرت رسول کا دورانیہ رسول کے بعد 250 سال تک جاری رہے، نہیں بات نہیں پہنچی شاید، جملہ کھولنا پڑے گا. دیکھیے رسول دنیا سے گئے ہیں تو دین جس کے حوالے کر گئے اب وہ محافظ ہے، اور اب وہ جو عمل انجام دے رہا ہے وہ عمل ظاہر میں اس کا دکھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ عمل عمل رسول ہے. دنیا کو لگ رہا ہو شاید کہ جنگ جمل میں علی تلوار سونتے کھڑے ہیں، لیکن ہم تو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ تلوار علی کے ہاتھ میں ہے لیکن چلا رسول رہے ہیں. دنیا کو لگے کہ حسین مظلوم کربلا کے میدان میں کھڑے ہیں، لیکن اصل میں تو یہ پیغمبر ہیں جو کربلا کے میدان میں کھڑے ہیں. مجاہد اللہ سید علی خامنائی کا یہ جملہ بہت اچھا لگتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول کی شہادت ہوئی کب؟ 11 ہجری میں. یہاں سے اگر شروع کریں، یعنی مولا علی سے لے کر امام حسن عسکری تک، تو کتنا دن، کتنے سال بنتے ہیں؟ 250 سال. کتنے جی؟ 250 سال. امام تو غیبت میں گئے. یہ 250 سال جو بنے، ان کو اگر آپ غور سے دیکھیں، اس زمانے کے حالات کو دیکھیں، اور حالات کے تناظر میں معصومین کی سیرت کا مطالعہ کریں، وہ کہتے ہیں آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ 11 لوگ تھے.
آپ کو لگے گا کوئی ایک ہی شخص تھا جس نے 250 سال زندگی گزاری. توجہ فرمائی حضرات پہ. تو یہ جو آیت ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، اس میں بیان رسول ہوئے لیکن اس کا دائرہ فقط 23 سال تک نہیں ہے. رسول کے بعد علی آئے، علی کے بعد حسن آئے، حسن کے بعد حسین آئے، الی امام زمانہ. وہ جو کرتے رہے وہی سیرت پیغمبر ہے، وہ سیرت پیغمبر ہے. اسی لیے رک جائیں، آپ سے جب پوچھے گا کوئی، سن رہے ہیں نا بات، آپ کسی باہر والے سے جا کے پوچھیں سنت رسول کی تعریف کیا ہے، تو وہ کہے گا جو رسول نے کیا، جو رسول نے کہا، یا جو رسول کے سامنے ہوا اور رسول اس پہ خاموش رہے، یہ کیا ہے جی؟ سنت. اور جب آپ سے کوئی آ کے پوچھے گا سنت کیا ہے، تو آپ کہیں گے جو 14 نے کیا، جو 14 نے کہا، اور جو 14 کے سامنے انجام پایا اور وہ خاموش رہے. اب سوچئے کتنا فاصلہ ہے ان میں جنہوں نے بس 23 سال میں دین لیا اور جن کا دین 250 سال تک مرتب ہوتا رہا. یہی فرق ہے کہ ان کے یہاں اگر سب سے بڑی کتاب اٹھائی جائے تو اس میں 6000 حدیثیں ملیں گی، وہ بھی اگر مقررات کو حذف کریں تو آدھی رہ جائیں گی، اور یہاں ہماری ایک ہی کتاب الکافی اٹھائیں گے تو اس میں 17000 حدیث مل جائیں گی. کیونکہ ہم نے کہا سنت، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر نے جو کیا وہ نہیں فقط، بلکہ جو کچھ ہمارے 14 نے کیا. بات پہنچ رہی ہے؟ پریشان تو نہیں ہے نا حضرات؟ صلوات بھیج دیں محمد والے. تو یہ ہے کیا؟ سیرت پیغمبر. گو کہ ظاہری طور پر یہ تفریق رہے گی کہ یہ عمل انجام دیا رسول نے، یہ علی نے، یہ فاطمہ نے، حسن نے، حسین نے، لیکن اگر حکم کی بات کریں تو یہ سب ایک ہی حکم میں ہے. اور وہ حکم کیا ہے؟ ان کا عمل میرے لیے حجت رکھتا ہے. یعنی کوئی یہ نہیں، توجہ ہے کہ نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رسول نے جو کہا وہ زیادہ اوتھینٹک ہے اور جو علی نے کہا وہ تھوڑا سا کم، اور جو فاطمہ نے کہا وہ اس سے تھوڑا سا کم. نہیں، مقام حجیت میں یہ 14 کے 14 برابر ہیں، برابر ہیں. جس طرح رسول کے قول سے شریعت ثابت ہوتی ہے، اسی طرح علی کے قول سے شریعت ثابت ہوتی ہے، اسی طرح فاطمہ کے قول سے شریعت ثابت ہوتی ہے، جس طرح رسول کے عمل سے شریعت ثابت ہوتی ہے، ویسے ہی فاطمہ کے عمل سے شریعت ثابت ہوتی ہے. اس لیے اگر رسول اپنے زمانے میں کسی سے منہ موڑ لیں تو ہم کہیں گے نہیں، جس سے رسول نے منہ موڑ لیا ہم اس سے دل موڑ لیتے ہیں، اور اگر کسی سے فاطمہ منہ موڑ لیں تو ہم کہیں گے یہ بھی تو وہی سلسلہ ہے. اگر رسول نے منہ موڑا تھا تو حجت ہے، اگر فاطمہ نے منہ موڑا ہے تو وہ حجت ہے. سلوات بھیجیے محمد والے. ان کی حجیت میں فرق نہیں ہے. درجات کی بات ابھی نہیں کر رہا، درجات کا میں پہلے جملے میں کہہ چکا ہوں، رسول سب سے اولا ہے، سب سے اعلیٰ ہے. آپ دیکھیے حضور، ایک طرف رسول ہیں اور دوسری طرف امت. تو کیا کرنا چاہیے امت کو؟ رسول جو جو کہتے جائیں اس پر انجام اسے انجام دیتے رہنا چاہیے، اس پہ عمل کرتے رہنا چاہیے. اور اگر امت نہ کرے تو اس میں رسول کا قصور ہے؟ بتائیے بھئی رسول کیا کر سکتے ہیں؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وما علینا الا البلاغ المبین. ہمارا کام تو بس کیا ہے؟ تم تک کھلے الفاظ میں پہنچا دینا. عمل کرو نہ کرو تمہاری مرضی ہے، زبردستی نہیں کروائیں گے. خدا قادر ہے یا نہیں ہے؟ قادر مطلق. تو اگر قادر ہے تو سب سے نماز کیوں نہیں پڑھوا لیتا؟ پھر دوہراؤں، خدا قادر ہے نا، بڑی قدرت ہے اس کے پاس، تو سب سے نماز کیوں نہیں پڑھوا لیتا؟ اچھا نہیں بتائیں، خدا کیا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا میں نماز پڑھوں؟ چاہتا ہے. تو اگر خدا چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں تو کیوں نہیں پڑھواتا؟ نہیں، اور پیچھے چلیں، خدا جو چاہے کیا اسے کوئی روک سکتا ہے؟ اس سے سکتا نا. تو خدا تو چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں، تو پھر کیوں نہیں پڑھتا؟ نہیں، اور پیچھے چلوں، آپ کے یہاں ایک محاورہ ہے، پتا بھی نہیں ہلتا خدا کی مرضی کے بغیر. صحیح ہے؟ ایسے ہی ہے نا. یہاں پریشان لگ رہے ہیں مجھے، پتا بھی خدا کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا. تو اگر پتا بھی خدا کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا تو اگر میں نماز نہیں پڑھ رہا اس کا مطلب خدا کی مرضی ہوگی. یہ بات درست ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں خدا کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، تو میرا نماز نہ پڑھنا بھی تو کچھ ہے جی؟ آواز نہیں آئی مجھے. فیل تو آپ کا، تو پتے کا ہلنا کون سا پتے کا فیل ہے؟ تو جو ہے کہ نہیں ہے، پتا جو ہل رہا ہے، پتا ہل رہا ہے نا، تو پتا ہل رہا ہے اسے کون ہلا رہا ہے؟ نہیں، ہوا سے ہلے گا، اللہ خود تھوڑی آ کے ہلائے گا. اور آپ اپنا فیل انجام دے رہے ہیں تو خدا نے آپ کو قوت دی ہے تو آپ انجام دے رہے ہیں نا. آپ کے اپنے پاس کون سی قوت ہے کہ جس سے آپ کچھ انجام دے دیں؟ ہاں، یہ مسئلہ گمبھیر ہو گیا نا حضور والا. خدا چاہتا ہے آپ انجام دیں، لیکن خدا نے اپنی چاہتوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک چاہت وہ ہے جس میں تمہارا اختیار ملحوظ خاطر رہے گا، اور ایک چاہت وہ ہے جس میں تمہارے اختیار کو عمل دخل نہیں ہوگا. تمہیں کس کے گھر پیدا کرنا ہے، کب پیدا کرنا ہے، اس میں تمہارا عمل دخل نہیں ہے. میں توجہ ہے کہ نہیں؟ کبھی کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جس گھر میں میں پیدا ہوا اپنی مرضی سے ہوا ہوں؟ کیجئے، کوئی کرے دعویٰ، جہاں میں پیدا ہوا ہوں اپنی مرضی سے ہوا ہوں؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اگر سید کے گھر میں آ گیا ہوں تو اپنی مرضی سے، اور نقویوں کے گھر میں آ گیا ہوں اپنی مرضی سے. میں نے خود کہا تھا مجھے نقویوں کے ہاں بھیجنا، رضویوں میں نہ بھیجنا. میں نے خود کہا تھا مجھے زیدیوں میں بھیجنا، تقویوں میں نہ بھیجنا. کرے کوئی دعویٰ؟ اس میں اختیار نہیں. لیکن اب خدا نے کہا دیکھو، یہاں تمہیں اختیار نہیں دیا، لیکن جب تم عمل انجام دو گے اس میں تمہیں اختیار دیتا ہوں. میں چاہتا ہوں تم نماز پڑھو لیکن اپنے اختیار سے. میں چاہتا ہوں تم روزہ رکھو لیکن اپنے اختیار سے. پروردگار، کیا ضرورت ہے اختیار کو بیچ میں رکھنے کی؟ ہم سے زبردستی کروا لے کا، زبردستی کروانے کو تو کروا لوں لیکن بعد میں نہ اجر ملے گا نہ سزا ملے گی. اور میں نے یہ طے کیا ہے اچھا عمل کرو گے تو جزا دوں گا، برا عمل کرو گے تو سزا دوں گا. اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب تم اپنے اختیار سے کرو. کوئی پریشان تو نہیں ہے حضرات؟ یہ کب ہوگا؟ جب تم اپنے، یہ بچہ ابھی جو آ کے بیٹھا ہے، میں اس کو کہوں کہ بیٹا ادھر آؤ، اور یہ آئے اور اس کو کہوں بیٹا یہ مائک لے جاؤ اور باہر لے جا کے توڑو. یہ کہے نہیں نہیں مسجد کا ہے، قبلہ کیا بات کر رہے ہیں. میں کہوں نہیں توڑ کے آؤ، اور وہ نہیں توڑنا چاہتا، اور میں یہ مائک اتاروں اور اس کے ہاتھ میں دوں اور اس کا ہاتھ زبردستی پکڑ کے باہر لے کے جاؤں اور ہاتھ میں ہاتھ لے کر زور سے زمین پہ پٹک دوں، مائک ٹوٹ جائے. اور جب ٹوٹ جائے تو اس کو کون ادھر آؤ ذرا، یہ تم نے کیا کیا. تو یہ جو آپ سارے تشریف فرمائیں کیا کہیں گے؟ مولانا عجیب باتیں کرتے ہیں آپ، ایک تو خود توڑوا دیا اور اب بچے سے کہہ رہے ہیں کیوں توڑا. معلوم ہوا زبردستی کروائے ہوئے کام کی نہ سزا ہے نہ جزا. سزا جزا اس وقت جب انسان اختیار سے کرے. بڑے تیز ہیں حضور لوگ، بڑے تیز ہیں. انہیں اپنوں کو بچانا ہو تو توحید کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں. جنہیں یزید جیسے کو بچانا ہو وہ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیں گے بھائی یزید نے کیا کیا، اللہ نے کروایا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر تو کچھ ہوتا نہیں، تو یزید نے کر دیا. حضور یزید نے کیا ہے اپنی مرضی سے، اللہ کی مرضی سے نہیں. اللہ نہیں چاہتا تھا یزید حسین کو قتل کرے، کیونکہ حسین کو قتل کرنے نہ کرنے کا یزید کو اختیار دیا تھا. وہ چاہتا تو نہ کرتا. اور قیامت میں اگر خدا یزید سے پوچھے گا تو نے کیوں قتل کیا، تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ خدا نے اختیار دیا تھا. ورنہ اگر اختیار نہ ہو تو کوئی کسی سے نہیں پوچھے گا. چلیے ایک اور جملہ کہہ دوں، معذرت، ایک سخیف سی مثال ہے. ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اسے نہیں پتا ہوتا کہ رفع حاجت کیا ہوتی ہے، اور شاید اسے پتا بھی نہیں چلتا کب ہو جاتی ہے. تو کوئی دو دن کے یا دو ماہ کے یا چار ماہ کے بچے پر کبھی ماں کو برستے دیکھا کہ یہ تو نے کیا کیا؟ کبھی دیکھا نہیں. جیسے ہی کچھ ہوگا ماں فوراً اٹھے گی، جا کے دھلوائے گی، اسے لے کے آئے گی، اور کوئی پوچھے کہ کیوں دھلوا رہی ہو، کہا اسے کیا پتا، اس کے اختیار میں تھوڑی ہے. بے توجہ فرمائے نا حضرات، اس کے اختیار میں تھوڑی ہے. اور اگر یہی عمل کوئی 14 سال کا بچہ کرے تو ماں فوراً کہے گی یہ تم نے کیا کیا. کوئی کہے بھائی کیوں، کہا اس کے اختیار میں ہے، یہ عمل تم نے کیوں انجام دیا. یہی سے پتا چلا توبیخ کرنا بتا رہا ہے کہ آج اختیار میں ہے، کل اختیار میں نہیں تھا. اور جہاں اختیار کی منزل شروع ہوئی، توجہ فرمائے حضرات، جہاں اختیار کی منزل شروع ہوئی وہیں پر سزا اور جزا کی منزل آئی. اب خدا چاہتا ہے کہ ہم سیرت رسول پہ عمل کریں. بھئی توجہ نہیں فرما رہے حضرات، خدا چاہتا ہے ہم سیرت رسول پر عمل کریں، لیکن زبردستی نہیں کروائے گا. کہ اپنی مرضی سے کرو، اپنے اختیار سے کرو. اختیار سے کرو گے تو ہم تمہیں جزا دیں گے، نہیں کرو گے تو پھر جب آؤ گے تو سزا دیں گے. دنیا کہتی ہے اگر رسول کی سیرت پہ چلوانا ہے چلوا لے خدا. نہیں حضور، اختیار. ہمارے استاد ایک جملہ کہتے تھے، خدا کرے آپ تک پہنچا دوں، لطف لیجئے بس جملے کا، کھول نہیں سکوں گا. کہتے تھے انسان کو اختیار حاصل ہو اس میں انسان مجبور ہے. یعنی اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے جبر ہے. نہیں مسئلہ پھنس گیا؟ نہیں. ایک سلوات پڑھیے محمد والے وہاں پر. اللہ نے کہا دیکھو یہ میں تم سے نہیں پوچھوں گا کہ تمہیں اختیار دوں یا نہ دوں، یہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں اختیار دینا ہے، اور جب فیصلہ کر لیا ہے تو مجھے اختیار دینے میں میرا اختیار نہیں ہے، لیکن اختیار کو استعمال کرنے میں اختیار ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اور جب انسان اپنا اختیار استعمال کر کے سیرت رسول یا آئمہ پہ چلے تو پھر جو چیز سامنے ابھرتی ہے وہ کبھی سلمان آتے ہیں، کبھی ابو ذر آتے ہیں، کبھی مالک اشتر آتے ہیں، کبھی قنبر آتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں حضرات، یہ ہمارے سامنے اسوائے حسنہ پیغمبر و ائمہ پہ عمل کرنے والی ہستیاں ہیں. اگر انسان آج بھی چاہتے ہیں کہ ان کی مشکلات حل ہو جائیں اور وہ بارگاہ پروردگار میں سرخرو ہو جائیں، تو اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ اپنے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جو خدا نے دیا ہے، خدا سے کہو اے خدا میں اپنا اختیار اپنے اختیار سے تیرے اختیار میں دیتا ہوں. توجہ ہے، دیکھیے اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے اچھا برا کرنے کا، لیکن یہ اختیار میں اگر خدا کے اختیار میں دے دوں تو نتیجہ جانتے کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا، سنیں حدیث قدسی، بس بات یہی ختم ہو جائے گی. خدا کہے گا چونکہ تو نے اپنا اختیار میرے اختیار میں دیا ہے، لہذا اب میں تجھے مختار بناتا ہوں، اب میں تجھے وہ رنگ دیتا ہوں کہ جو میرے سے نسبت رکھتا ہے. آپ بھی جانتے ہیں، توجہ فرمائیں گے، آگ کی کیا صفت ہے؟ آگ جلاتی ہے. اگر لوہے آگ کے شعلے کس رنگ کے ہوتے ہیں؟ ہیں جی، لال رنگ کے ہوتے ہیں. اگر لوہے کو آپ آگ میں ڈال دیں تو کیا ہوتا ہے؟ سرخ ہو جاتا ہے. لیکن لوہا لوہا رہتا ہے، آگ آگ رہتی ہے، تو یہ لوہا سرخ کیسے ہو جاتا ہے؟ جی آپ کہتے ہیں تپش سے، میں جملہ بدل دوں اجازت سے آپ کی، آگ کی صحبت سے. جہاں آگ کی صحبت اختیار کی تو صحبت کا رنگ چڑھ گیا، جو لوہا سیاہ تھا وہ سرخ ہو گیا. یعنی جب صحبت ہو اختیار کرتا ہے تو جس صاحب کی صحبت اختیار ہو اس کا رنگ چڑھنے لگتا ہے. شرط یہ ہے کہ حقیقی معنی میں صحبت اختیار کی ہو. جب انسان اپنا اختیار اپنے اختیار سے خدا کے اختیار میں دیتا ہے، خدا کہتا ہے ہم تم پر اپنا رنگ چڑھا دیں گے، اب تم کہو گے، تم کہو گے، جو کہو گے وہ ہو جائے گا. حدیث قدسی ہے، تمہاری زبان سے نکلے گا ہو جائے گا. یہ رنگ چڑھنے کی بات ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ صفات بھی وہی ہو جائیں گی. آگ جلاتی ہے، آگ جلاتی ہے، اس لوہے کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ بھی جلائے گا، ایسا ہے یا نہیں؟ وہ آگ سرخ ہے، یہ بھی سرخ ہو جائے گا. آگ پر پانی ڈالیے، بھاپ بنے گی. اس لوہے پہ پانی ڈالیے، بھاپ بنے گی. صفات ایک ہوتی چلی جائیں گی، لیکن فرق رہے گا. آگ کی صفات اپنی ہیں، اس کی اپنی نہیں ہے، اس نے آگ سے حاصل کی ہے. انشاءاللہ کے بعد پہنچ گئی ہوگی. صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات عنایت فرما دی. کرنا بس یہ ہے کہ رنگ محمدی میں رنگنا ہے, کرنا بس یہ ہے کہ رنگ علوی میں رنگنا ہے. اور جو اس رنگ میں جتنا رنگتا چلا جائے گا خدا اس کے اختیار کو بڑھاتا چلا جائے گا. نہیں آپ نے نہیں دیکھا دنیا میں, توجہ ہے یا نہیں ہے, باس بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں, باس کسی کو رکھے اسے تھوڑا سا اختیار دے اور دیکھے کہ یہ اس اختیار کا کہیں ناجائز فائدہ تو نہیں اٹھاتا, اور جب وہ مطمئن ہو کہ ہاں یہ نہیں اٹھا رہا تو اب اس کے اختیار میں اضافہ ہوتا ہے, پھر اور اضافہ ہوتا ہے, پھر اور اضافہ ہوتا ہے, اور بعض مقام اس منزل تک لے جاتے ہیں کہ باس کہتا ہے تم پر اتنا اطمینان ہے کہ میں اپنے سارے اختیارات تمہیں دیتا ہوں. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے, میں اپنے سارے اختیارات تمہیں دیتا ہوں, مجھے اطمینان ہے تم اپنے اختیار کو غلط استعمال نہیں کرو گے. یہی معاملہ تو 14 کے ساتھ ہے. خدا نے کہا مجھے اطمینان ہے کہ تم نے اپنا اختیار مجھے دے دیا ہے, لہذا اب ہم اپنے اختیارات تمہیں دیتے ہیں. صلوات بڑے محمد والے محمد. اس لیے اہل بیت اس مقام پر ہیں, اور جو ان سے جتنا نزدیک ہوتا چلا جائے خدا آپ سب کو لے جائے, سب کو لے جائے خدا کا. نجف اشرف, آپ جب نجف جائیں جناب امیر المؤمنین کی زری کے سامنے کھڑے ہوں اور زیارت مطلقہ پڑھ رہے ہوں تو بیچ میں کچھ جملے آتے ہیں, ان میں سے ایک جملہ یہ ہے کہ آپ جناب امیر کو یہ کہہ کر سلام کرتے ہیں, السلام علیکا یا میزان الاعمال, اے اعمال کے تولنے والے ترازو, آپ پہ میرا سلام. یہ کیا ہو گیا بھائی, مولا علی کو ترازو کہہ دیا, پریشان ہے آپ, مولا علی ترازو, بالکل بھائی ہر چیز کا ترازو الگ ہوتا ہے, جس ترازو میں آپ سونے کو تولتے ہیں اس میں لوہا نہیں تولتے, اور جس ترازو میں دودھ کو ناپا جاتا ہے اس میں آپ لوہا نہیں تولتے. توجہ فرما رہے ہیں, مختلف ہے نا, ہر چیز کو میئر کرنے کے موازین مختلف ہیں. جب کہا گیا میزان الاعمال, اعمال کی ترازو, اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ جب ہر شے کا ترازو الگ ہے تو اعمال کا ترازو وہ نہیں ہے جو ہم آپ سمجھتے ہیں. ہم نے سنا میزان لگے گی قیامت کے دن, بالکل لگے گی, ہم نے سمجھا میزان کا لفظ استعمال ہوا ہے تو بس ہوں گے ایک بڑی سی ترازو ہوگی, اس کا ایک اس طرف اور ایک اس طرف, اس میں اعمال ڈالے جائیں گے. حضور ہر شے کی میزان اس کے حساب سے ہوتی ہے, یہ میزانیں نہیں لگنی قیامت والے دن. تو کون سی میزان ہے؟ کہ علی کے اعمال ہی میزان ہے, علی کے اعمال ہی میزان ہے. دنیا اپنے اعمال لے کر آئے گی اور ان سارے اعمال کو علی کے اعمال کے سامنے رکھ دیا جائے گا. جس کا عمل علی کے عمل سے جتنا نزدیک ہوگا اتنا قبول ہو جائے گا, جتنا دور ہوگا اتنا رد ہو جائے گا. یہ ہے میزان الاعمال, یہ ہے علی کا رنگ چڑھنا. جس عمل پہ جتنا علی کا رنگ ہوگا اتنا قبول ہے، اور جتنا کسی غیر کا ہوگا اتنا رد ہے۔ علی اس مقام پہ ہیں کہ علی کو کسی سے حجت نہیں حاصل کرنی، دنیا نے علی سے حجت پکڑنی ہے۔ بس گفتگو کو ختم کیا، کس مقام پہ تھے اہل بیت اور مسلمان کہاں سے کہاں لے آئے؟ عزادارو آپ ذرا تصور تو کیجئے، وہ خاندان کہ جس کے لیے پیغمبر یہ کہیں کہ جو ان سے محبت کرے گا اصل میں اس نے مجھ سے محبت کی، جو ان سے بغض رکھے گا اس نے اصل میں مجھ سے بغض رکھا، امت ان سے بغض رکھے تو یہ الگ چیز ہے، امت تو ان کی گردن پہ خنجر چلا رہی ہے۔ کسی نبی کی امت نے، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اپنی نبی کی ذریت کے ساتھ ایسا کیا ہو۔ عزادارو سنتے چلیں سنتے چلیں، یہ وہ دن تھا جب زینب عالیہ کو دربار یزید میں پیش کیا گیا۔ کہتے ہیں امام خمینی کے گھر میں نجف اشرف میں جب انہیں عراق میں در بدر کر دیا گیا، تو نجف میں جو لوگ دیکھ آئے ہوں گے گھر وہ جانتے ہیں، ان کے گھر میں مجلس تھی، جب تک ذاکر خطیب فضائل پڑھتا رہا تو وہ دروازے کے باہر گھر کے کھڑے رہے، اور جو آتا تھا اس کا ہاتھ پکڑ کے ملا کر بڑے احترام سے لا کر فرش پہ بٹھاتے تھے، جیسے ہی مصائب شروع ہوئے تو وہ خود بھی آ کر بیٹھ گئے۔ وہ جب آ کر بیٹھے تو ذاکر کی زبان سے یہ جملے نکل رہے تھے، علی اور بتول زادیاں شرابی کے دربار میں آئے۔ بس یہ جملہ سنا، کہا بس رک جا اس سے آگے مت پڑھنا، کہ ابھی تو مصائب شروع کیے ہیں، کہ اس سے بڑھ کر اور مصیبت کیا ہوگی کہ علی اور بتول زادیاں اور شرابی کے دربار میں۔ عزادارو زینب عالیہ ایک مرتبہ داخل ہونے کے لیے صدر دروازے پہ آئیں، زینب نے سامنے کا منظر دیکھا اور دیکھنے کے بعد زینب تھک کر زمین پر بیٹھ گئی اور کہا سجاد ان سے کہہ دو ہم نہیں جائیں گے، یہ ذرا دربار کو تو دیکھو، اس کا منظر تو دیکھو، ارے اس دربار میں زینب کیسے جائے گی؟ عزادارو ابھی بی بیٹھی تھی، ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا، کہنے لگا مجھے معلوم ہے یہ کیسے جائیں گے، تازیانہ نکالا اور سید سجاد پر برسانا شروع کیا، کہا جلدی بڑھو آگے ہمیں تمہیں دربار میں پیش کرنا ہے۔ بس یہ حالت دیکھی، ایک مرتبہ میری بی کو جلال آیا، کہا تم سمجھتے ہو ہم مجبور ہیں؟ کہا ایک مرتبہ ام کلثوم میرے نزدیک آؤ، رقیہ میرے نزدیک آؤ، ام رباب و لیلہ میرے نزدیک آؤ، میں بدعا کروں گی تم آمین کہنا۔ یہاں زینب نے ہاتھ اٹھائے، وہاں سجاد دوڑے ہوئے آئے، پھوپھی اما آپ مختار ہیں لیکن ایک مرتبہ میرے بابا کے چہرے کی طرف دیکھیے، اب جو حسین کا چہرہ دیکھا آنکھوں سے اشک جاری تھے، بہن سمجھ گئی کہ بھیا اگر تم چاہتے ہو تو زینب دربار بھی چلی جائے گی۔ اللہ دارو زینب دربار میں آئی، جانتے ہیں کیا منظر تھا، 700 کرسی نصیب نشین بیٹھے ہوئے تھے اور زینب عالیہ داخل ہوئی۔ عزادارو علی اور بتول زادیوں کو لا کر ایک ایسے مقام پہ کھڑا کیا، معاف فرمائیں گے، جہاں پر جنگ میں لائے گئے قیدیوں کو کھڑا کیا جاتا تھا۔ عزادارو ابھی بیویاں کھڑی تھیں، ایک لائن آگے بڑھا اور اس نے انگلی کے اشارے سے تعارف کرانا شروع کیا، حاضری زینب بنت علی، یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، سب بیویوں کے تعارف ہو رہے تھے، اتنے میں کہتے ہیں ایک شخص آگے بڑھا، یہ روم سے آیا تھا، عیسائی تھا، آگے بڑھ کر کہنے لگا، اے یزید، یہ جو تیرے دربار میں سر رکھا ہے یہ کس کا ہے؟ کہا یہ ایک باغی کا سر ہے۔ کہ اس باغی کا نام کیا ہے؟ کہا حسین۔ کہ اس کی ماں کا کیا نام ہے؟ کہا فاطمہ۔ کہا کون فاطمہ؟ کہا فاطمہ بنت محمد، کہا تمہارے نبی کی بیٹی، ہاں یہ تمہارے نبی کا نواسا ہے۔ کہا کہا اب سنو مجھ سے، میں رات میں 3 دن سے سوتا تھا تو تمہارے رسول کی زیارت ہوتی تھی، اور وہ مجھے آ کر بار بار جنت کی بشارت دیتا تھا، اور میں پریشان تھا کہ نبی مسلمانوں کا میرے خواب میں کیوں آتا ہے۔ کہ اب مجھے پتا چلا۔ آگے بڑھا کہنے لگا، اے حسین، میں تمہارے سامنے تمہارے جد کا کلمہ پڑھتا ہوں، تم گواہ رہنا۔ اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، کہ اے یزید، تجھے معلوم ہے اس کلیسے کی خبر ہے جس کے اندر اس گدھے کے پیروں میں لگا ہوا نال پڑا ہے؟ کہا کون سا کلیسا؟ کہا میں تمہیں بتاتا ہوں، یہاں سے کئی میل دور ایک جزیرہ ہے، جزیرے میں ایک کلیسا ہے، اس کلیسے میں ایک برتن ہے، اس برتن میں ایک نال پڑا ہے۔ کہتے ہیں یہ اس خچر کا نال ہے جس پر حضرت عیسیٰ سوار ہوتے تھے، ہم نے آج تک اس نال کو سینے سے لگا رکھا ہے، اور تم نے اپنے نبی سے وہ قتل کر دیا۔ بس یہ جملہ سنا، یزید نے کہا اس کو یہی قتل کرو، ورنہ یہ جا کر بدنامی کرے گا۔ اس نے سر حسین اٹھایا، کہے حسین اپنے نانا کی بارگاہ میں میری گواہی دے دینا۔ عزادارو تلوار چلی، اس کو شہید کر دیا گیا۔ عزادارو بس آخری جملہ سنے، زحمت تمام۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک مرتبہ بیویوں کے تعارف شروع ہوئے، ایک چھوٹی سی بیوی کھڑی تھی، ایک چھوٹی سی بیوی کھڑی تھی، ایک لائن نے مجھے معاف فرمایا، ایک لائن نے آگے بڑھ کر اگلی کا اشارہ کیا، کہا اے امیر، اس بچی کو میری کنیزی میں دے دے۔ بس یہ وہ موقع تھا، زینب کی چیخ نکل گئی، کہ یزید تو یہ نہیں کر سکتا، یہ بچی رسول کی عزت ہے۔ اللہ لعنت اللہ۔